قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر فأفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورة الانبیاء کی یہ آیات چل رہی ہیں آج سے جہاں ہم شروع کریں گے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 42 ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے من یقلؤکم باللیل والنہار من الرحمن تمہیں کون بچاتا ہے تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے رات کو اور دن کو اللہ کے عذاب سے یعنی تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کون ہے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اللہ کے اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما رہے ہیں ان کفار کو ان مشرکین کو جو در حقیقت بتوں کو اپنا معبود قرار دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بت ہمیں بچانے والے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہمیں بچانے والی ہے یہ عقیدہ جہاں غیر مسلموں کا ہوتا ہے بعض اوقات جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ مزاروں پہ جا کر قبروں پہ جا کر ان سے پناہ طلب کرتے ہیں ان سے اپنی حاجت روائی مانگتے ہیں وہ سب اس کے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو اللہ سے اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری حفاظت کرنے والا نہیں جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا حدیث شریف میں ایک اور ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ ساری دنیا مل کر کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس انسان کو نفع نہیں پہنچا سکتے اور اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کو نقصان ہی پہنچے گا اور ساری دنیا چاہے کسی انسان کو نقصان پہنچانا اور اللہ تعالیٰ چاہے اس کو فائدہ پہنچانا تو ساری دنیا مل کر اس انسان کو نہیں پہنچا سکتے نقصان اللہ تعالیٰ اس کو نفع پہنچائیں گے تو نفع اس کو پہنچے گا یہاں پر یہی مطلب ہے اس کا کہ فرمایا کہ کون ہے تم کو جو بچائے اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے رات میں اور دن میں بل ہم عن ذکر ربہم معرضون بلکہ حال یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ کفار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور وہ غیر مسلم جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں وہ اور زیادہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ام لہم آلہتن تمنعہم من دوننا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کا کوئی اور خدا ہے تمنعهم من دوننا، جو ہمارے علاوہ ان کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی حفاظت نہیں، ہر کام اللہ کرنے والا، ہر چیز اللہ رب العزت کرنے والے ہیں، اس لیے ہر کام سے پہلے، ہر چیز سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی حفاظت کارگر نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھیں ہم لوگ اپنے گھروں میں طرح طرح کے حفاظتی انتظامات کرتے ہیں، جس کی جیسی وسائل ہوتے ہیں ایسے انتظامات کرتا ہے۔ چوری چگاری کا زمانہ، ڈکیتیوں ہنگاموں کا زمانہ ہے، کوئی چوروں سے بچنے کے لیے، ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے کوئی چوکی دار رکھتا ہے، کوئی الارم سسٹم لگاتا ہے، کوئی اسلحہ اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن سارے انتظامات ہیں، اصل حفاظت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات سب ساری تباہی آ جاتی ہے، اور بعض اوقات کچھ نہیں بھی ہوتا تو بھی انسان بچا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ اصل حفاظت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس لیے پناہ اللہ سے طلب کرو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان دنیا کی تدبیریں کرنی چھوڑ دے۔ تدبیر کس کو کہتے ہیں؟ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کے معنی یہ ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کہا جاتا ہے اسباب اور تدبیروں کو اختیار نہ کرنے کا نام توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح بیان فرمائی، اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں جب سفر میں ہوتا ہوں تو اپنے اونٹ کو میں کسی چیز سے باندھ کر نماز پڑھوں، یا میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں، یہ توکل ہے، اور پھر نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنے اونٹ کو کسی چیز سے باندھو پھر توکل کرو۔ توکل نام اس چیز کا ہے کہ تم کہ فرمایا کہ توکل نام اس چیز کا ہے کہ انسان اپنے بس کی تمام تدبیریں اختیار کرے، اپنے بس میں جتنی تدبیریں ہیں وہ ساری تدبیریں کر لے، جتنے انتظامات ہیں وہ سارے انتظامات کر لے، کیونکہ تدبیر کرنا، انتظام کرنا یہ سنت انبیاء ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انتظام پورا کرو، پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو، اپنے بس کا جو کام ہے اپنے بس کا کام پورا کرو اور نتیجہ اللہ کے حوالے کرو۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو اس طرح بیان فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو جب تم اللہ سے مانگو تو بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگا کرو، اپنی حیثیت کو مت دیکھو، اب مانگنے والی کی حیثیت کو دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ کون ہے، اپنی حیثیت کو چھوڑ دو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یہ چھوڑ دو کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہو تو بڑی سے بڑی چیز مانگا کرو، لیکن فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے اس فیصلے کے اوپر راضی ہو جاؤ، اس فیصلے پر کیا ہو، راضی ہو جاؤ۔ تو یہی توکل ہے کہ انسان اپنے بس کی تمام تدبیریں پوری کرے اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کرے، اب کہے کہ جو ہونا تھا یا اللہ ہو گیا، میرے بس میں تو یہی تھا، میں نے جو انتظامات اپنے کرنے تھے وہ انتظامات میں نے کر لیے، جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا، بس اس کے علاوہ میرے بس میں کچھ نہیں، نتیجہ اللہ کے حوالے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام لہم آلہتن تمنعہم من دوننا، کیا ان کے پاس کوئی خدا ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ان کے علاوہ کوئی ان کی مدد کر دیں؟ لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منها منا يسحبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دوسرے بت ہیں وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، کوئی ان کو آ کر توڑ دے ٹوٹ جائیں گے، کوئی ان کو آ کر گرا دے گر جائیں گے، ولا هم منا يسحبون، اور نہ ان کو ہماری طرف سے کوئی رفاقت نصیب ہے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ غیر اللہ کی طرف اس لیے جاتے ہیں، لوگ بتوں کی طرف اس لیے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا میں عیش و عشرت کا سامان دیا ہے، ہم نے ان کو یعنی کفار کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم نے عیش و عشرت کا سامان دیا ہے، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے عمر بھی لمبی کر دی۔ غیر مسلموں کی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی، عمریں بھی لمبی کر دی۔ بہت سارے غیر مسلم وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کی عمر بھی لمبی کر دیتے ہیں، دنیا میں ان کو عیش و عشرت دیتے ہیں۔ اس چیز کو جب ایک انسان گناہوں میں جا رہا ہو، نافرمانیوں کی طرف بڑھ رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی مل رہی ہو، اس کو شریعت کی اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں۔ استدراج ہے. استدراج کے معنی ہوتے ہیں ڈھیل کے, کہ اور ڈھیل مل رہی ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جتنے یہ گناہ کے کام کر رہا ہوں, چونکہ مجھے دنیا کی نعمتیں زیادہ مل رہی ہیں, عمر بھی اللہ نے لمبی کر دی, تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوا؟ مقبول ہوا. اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ہوتی ہے. جیسے فرعون تھا, اللہ جتنی سرکشی کر رہا تھا اللہ اتنی مال و دولت دے رہے تھے. وہ سمجھ رہا تھا کہ میری یہ نافرمانیاں در حقیقت بڑی اچھی ہیں, یہ مجھے دنیا مل رہی ہے. یہ غلط فہمی ہم میں سے مسلمانوں کو بھی ہو جاتی ہے. مسلمانوں کو غلط فہمی اس طرح ہو جاتی ہے کہ بعض مسلمان وہ ہوتے ہیں جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے, روزے بھی نہیں رکھتے, یا کچھ عمل کرتے ہوں گے نیک لیکن حلال حرام کی پرواہ نہیں, ان کا مال بڑھتا رہتا ہے. جو حرام کی طرف بڑھ رہا ہے مال بڑھ رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کے کام مام ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. بہت سارا طبقہ ہمارے ہاں اپنی دنیا کے کاموں کو اور اللہ تعالی کی رضا مندی کو وہ جوڑتا رہتا ہے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ. وہ سمجھتا ہے جتنی دنیا کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں اتنا ہی اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے. حالانکہ یہ کوئی راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. نعمتیں تو اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی دیتے, جیسا کلام پاک کی اس آیت میں آیا. بلکہ معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو گناہوں میں ڈھیل ملتی ہے, وہ اور سرکشی کرتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے. یہ دنیا میں بعض اوقات دنیا کا مال و دولت کا زیادہ ہو جانا, یہ در حقیقت بعض اوقات اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ وہ ہیں اس وقت ہمارے ہاں جن کے ہم حالات پڑھتے رہتے ہیں کہ گناہوں کے کام کرتے رہیں گے, حرام کام کرتے رہیں گے, ان کا مال و دولت بڑھتا رہے گا, اتنی دشمنیاں بڑھ رہی ہیں, اتنی آپس میں اختلافات بڑھ رہے ہیں, اتنی ہی قتل و غارت گری ان کے آپس میں بڑھ رہی ہے. لیکن وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ نہیں, ہم چونکہ یہ گناہ کے کام کر رہے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس مال و دولت بڑھ رہا ہے. تو مال و دولت کا بڑھنا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے, یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مال و دولت دے کر اپنے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے لیکن آپس میں ایسی ایسی دشمنیاں ہیں, ایسے خطرناک آپس کے تعلقات خراب ہیں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. ایک نے اس کو قتل کر دیا, ایک نے اس کو قتل کر دیا. آپ جائیں ہمارے ہاں کتنے گاؤں دیہاتوں کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں اپنے اپنے قبرستان بنے ہوئے ہیں. یہ وہ ہیں جن کو برابر کے ان کے رشتہ دار ہیں, انہوں نے قتل کیا, اور یہ انہوں نے اسی طریقے سے ان کے ہاں کے لوگوں کو قتل کیا. تو یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہی معاملہ ہم نے ان کفار کے ساتھ بھی کیا کہ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم, ہم نے ان کو خوب دنیا کے اندر مال و دولت دیا, ساز و سامان دیا, حتیٰ طال علیہم العمر, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کو بھی لمبا کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے وہ یہ دیکھیں, انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها, ہم نے ان کو زمین جو دی ہے, ننقصها من اطرافها, اس زمین کے کنارے گھٹتے چلے جا رہے ہیں. گھٹتے چلے جا رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دولت تو بڑھ رہی ہے لیکن ان کے اقتدار اور سلطنت جس زمین کے اوپر ہے وہ زمینیں ان کی کم ہو رہی ہیں. اور زمین کا کم ہونا, سلطنت کا کم ہونا, یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے پکڑ کا آغاز ہو گیا. پکڑ کا کیا ہو گیا؟ آغاز ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے افلا یرون, کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ انا نأتی الارض ننقصها, کہ ہم چلے آتے ہیں مسلسل زمین کو گھٹاتے ہوئے, من اطرافها, اس کے کناروں سے, افہم الغالبون, اب کیا یہ لوگ اللہ سے جیت جائیں گے؟ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, انما انذرکم بالوحی, ہم تم کو ڈراتے ہیں اللہ کے حکم کے موافق. یعنی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا جو تمہیں ڈرانا ہے, گناہوں سے ڈرانا ہے, یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. اللہ نے حکم دیا. قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ایک اور جگہ کے اوپر کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے, اپنے خواہشات کی بنیاد پر بات نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى, وہ اپنے خواہشات کے مطابق بات نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحا, اللہ کے نبی جو بات کرتے ہیں وہ وہی بات کرتے ہیں جو ہم نے وحی نازل کی ہوتی ہے, وہی بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انما انذرکم, ہم نے تم کو ڈر میں اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان غیر مسلموں کو فرما دیجئے کہ میں تم کو ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے سے. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون, اور نہیں سنتے ہیں پکارنے کو بہرے لوگ جب ان کو اللہ کی طرف سے ڈرایا جائے. یعنی جب اللہ کا حکم آتا ہے, اللہ کا حکم کسی کو سنایا جائے, تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو اللہ کے حکم کے اوپر آمین کہتا ہے, لبیک کہتا ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے حکم کو سنتا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بہرے لوگ ہیں جو پکارنے والوں کی پکار کو سنتے نہیں. اللہ کا حکم آتا ہے, اللہ کا حکم انسانوں کے سامنے سے گزرتا ہے, لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی فکر میں لگتا ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے جو عمل نہیں کرتا, حکم کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو کہنے والے کہہ ہی کرتے ہیں, لوگوں کو تو کام ہی کہنا ہے, وہ کوئی خاطر میں نہیں لے کر آتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے احکام کے اوپر کان نہیں دھرتے, ہمارے حکموں کو مانتے نہیں ہیں, وہ بہرے ہیں. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ آيَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو پہنچے ایک نفحہ, نفحہ کے معنی ہوتے ہیں ایک سور جو ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اگر ایک سور پہنچ جائے, یہ ایک بھاپ پہنچ جائے, ایک پھونک پہنچ جائے تمہارے رب کے عذاب کی, لَيَقُولُنَّ, تو وہ لوگ ضرور بھی ضرور یوں کہیں گے, یا ویلنا, ہائے افسوس, انا کنا ظالمین, ہم لوگ تو ظالم تھے. حدیث شریف میں اس بات کو اس طریقے سے بیان کیا کہ ایک انسان وہ ہے دنیا میں, جب کتنی دنیا میں اللہ نے اس کو راحتیں دی, کتنی دنیا میں اللہ نے اس کو نعمتیں دی, جب وہ مرے گا, مرنے کے بعد اللہ تعالی فرمائیں گے اس سے کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ تمہیں دنیا میں کس طرح رہے, وہ کہے گا کہ اللہ بڑے مزے میرا, بڑی راحت میرا, کوئی تکلیف نہیں مجھے پیش آئی, تھا نافرمان اللہ کا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جاؤ اس کو جہنم کا ایک جھونکا دے دو. جھونکا کا مطلب یہ کہ جہنم میں داخل نہ کرو, بلکہ ایک اس طرح گزار دو جہنم کے پاس سے کہ اس کو جہنم کی آگ کا ایک جھونکا آئے بس, اور واپس لے آؤ. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے لے جائیں گے اس آدمی کو جو یہ کہے گا کہ میں دنیا میں بڑے مزے میں رہا اور تھا اللہ کا نافرمان, اس کو فرشتے جہنم کے سامنے سے اس طرح گزاریں گے کہ اس کو آگ کا ایک جھونکا آئے گا, پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا, وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو دنیا میں کبھی کوئی راحت نام کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں. یعنی وہ جو اس کو جہنم کا ایک جھونکا آئے گا نا, اس کو دنیا کی ساری راحتیں بھلا دے گا, اور وہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کوئی راحت کی چیز دیکھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جو دنیا میں بہت مفلوک الحال ہوگا, بہت ہی یعنی بہت ہی مشکل وقت گزار رہا ہوگا, غربت کا, تکلیفوں کا, پریشانیوں کا. اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے, کہیں گے کہ ہاں بھائی دنیا میں کیسے وقت گزارا, وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں, میں نے تو بس تکلیفیں ہی تکلیفیں دنیا میں دیکھی ہیں, راحت تو میں نے کوئی دنیا میں کوئی چیز دیکھی نہیں راحت کی. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اچھا اس کو جاؤ اس کو ایک جنت کا جھونکا دے دو, یعنی جہنم جنت کے پاس سے اس طرح گزار دو کہ جنت کی ہوائیں آ جائیں, اس کو اندر نہیں لے جانا. فرشتے لے کے جائیں گے, جانے کے بعد اس کو جنت کے پاس سے گزاریں گے, گزاریں گے تو اس کو جو جنت کا ایک جھونکا آئے گا پھر اللہ کے پاس آئے گا وہ. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی کیا رہا, کیا دیکھا تم نے, کہے گا کہ یا اللہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی, میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی. وہ جنت کا جو ایک جھونکا اس کو ملے گا وہ اس کو دنیا کی ساری تکلیفیں بھلا دے گا, تو کہے گا کہ اللہ میں نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں. اس لیے یہ جو معاملہ ہے نا, یہ جو دنیا ہے, اسی لیے ہمارے سارے بزرگان دین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, بزرگان دین یہی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دے, وہ سب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی کسی نعمت کو دائمی نہ سمجھنا, دنیا کی کسی تکلیف کو دائمی نہ سمجھنا, بلکہ یہ سب کچھ کیا ہے, ایک دھوکہ ہے, یہ سب ایک دھوکہ ہے. یہ جس دن انسان کی آنکھ بند ہوگی نا, جس دن انسان کی موت آئے گی, کس کی کب آئے گی, یہ تب اللہ کو خبر ہے, تو انسان کو پتا چلے گا کہ اوفو میں کیسے دھوکے میں مبتلا تھا, میں کتنا اپنا وقت ضائع کرتا تھا، بلا وجہ گناہوں میں مبتلا تھا، نمازیں میں نے چھوڑی، روزے میں نے چھوڑے، گناہ میں نے کیے، میں کس دھوکے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ لیکن واپسی کی کوئی امید نہیں ہوگی۔ اسی کو اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، جب ان کو اللہ کے عذاب، تمہارے رب کے عذاب کا ایک جھونکا پہنچے گا، لَيَقُولُنَّ، تو جب ان کو عذاب کی ایک جھونکا آئے گا تو وہ کہہ اٹھیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری کمبختی، ہائے افسوس، انا کنا ظالمین، ہم تو ظالم تھے دنیا میں، ہم نے افسوس کیا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے میزان رکھا ہے، میزان عدل رکھا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین جمع ہے میزان کی، اور میزان کے معنی ہوتے ہیں ترازو کے، جس میں انسان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ تب رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے میزان مقرر کیے، القسطہ انصاف کے لیے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن انصاف ہوگا۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی انسان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کسی انسان کے پاس ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام ہوگا، اتینا بہا، ہم اس کو حاضر کریں گے۔ کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کیا ہوگا نا، فرماتے کہ ہم اس کو لے کر آئیں گے، میزان عدل میں رکھیں گے۔ وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اب دیکھیے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پورا ایک باب اس کے اوپر قائم کیا ہے، اسی آیت کے اوپر، کہ منزع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک باب قائم کیا، اور اس کا نام رکھا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ اللہ رب العزت بنی آدم، انسان کے اعمال کو اور ان کی باتوں کو تولیں گے، وزن کیا جائے گا۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم، انسان کے اعمال کو اور انسان کی باتوں کو، یوزن کیا کیا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ اب کیسے وزن ہوگا؟ وزن ہم ساز و سامان کا تو کر سکتے ہیں، اس کتاب کا وزن کر لیں، اس چیز کا وزن کر لیں، لیکن میری باتوں کا وزن کیسے ہوگا، آپ کی بات کا وزن کیسے ہوگا؟ ظلم ہے نہیں، ظلم ہو نہیں سکتا اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، ہر چیز میں انصاف ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمایا کہ انصاف ہوگا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو اس جگہ پر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موازین مقرر کی، میزانیں بنائی ہیں، تو یہاں مفسرین نے بحث کی ہے، حضرات مفسرین نے، کہ میزان بہت ساری ہوں گی یا ایک میزان ہوگی۔ تو بعض حضرات کا تو فرمانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری میزانیں بنائی ہیں، ہر عمل کو تولنے کے لیے الگ میزان ہے، نمازوں کو تولنے کے لیے الگ ہے، روزوں کو تولنے کے لیے الگ ہے، حج عمرہ اور صدقات زکات کو تولنے کے لیے الگ الگ ہیں، گناہوں کو تولنے کے لیے الگ ہیں۔ کیا کیفیت ہے، کس طرح وہ وزن ہوگا، یہ تو در حقیقت متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کے معنی ہوتے ہیں کہ بعض متشابہات تو وہ ہوتے ہیں قرآن پاک میں جس کا لفظی ترجمہ ہی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جیسے الف لام میم جو سورتوں کے شروع میں آتا ہے نا، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، ہے نا، ان کا لفظی ترجمہ کسی کو پتہ نہیں، اللہ اعلم بمرادہ، تمام مفسرین یہی لکھتے ہیں۔ اور ایک متشابہ بولتے ہیں کہ لفظی ترجمہ تو پتہ ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں پتہ ہوگا کہ ہوگا کیسے، کیا مطلب ہے، ہوگا کیسے آخرت، میزان کیسے ہوگی، ہم تو دنیا کے ترازو دیکھتے ہیں، اب کیا دنیا کے ترازو جیسا آخرت کا ترازو ہوگا، اللہ ہی کو خبر۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ ایک جماعت کے اوپر ہے، کیا مطلب ہے اللہ کے ہاتھ کا، اللہ ہی کو خبر ہے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمین کو شامل ہوگی، کیا مطلب ہے اللہ کی کرسی کا، یہ متشابہات ہے، کسی کو اس کا مطلب پتا نہیں، نہ پتا چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی انسان ان کے مطلب کے معلوم کرنے کے پیچھے لگے گا وہ کجرا ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ کجرا۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہم ابتغاء مرضات اللہ، کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوگی وہ لوگ متشابہات کے پیچھے پڑیں گے. اس لیے یہ تو ہمیں پتا نہیں کہ ان کا کیا مطلب ہوگا, یہ تو اللہ کو خبر ہے. لیکن یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ بہت ساری میزانیں ہوں گی, ہر عمل کے لیے الگ الگ میزان ہوگی, لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ نہیں, میزان ایک ہی ہوگی, ایک ہی میزان ہوگی. لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو موازین جمع کا صیغہ استعمال فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک میزان اتنی بڑی ہوگی, اتنی بڑی ہوگی کہ دنیا جہاں کی میزانوں سے بڑی ہوگی. وہ اس لیے ہوگی تو ایک, لیکن اپنی وسعت کے اعتبار سے اتنی عظیم و شان ہوگی کہ دنیا بھر کی میزانوں اور دنیا جہاں کی میزانوں کو وہ شامل ہوگی. اس لیے چونکہ بہت بڑی ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے صیغہ جو استعمال فرمایا, جمع کا استعمال فرمایا. اور قسط کے معنی آتے ہیں انصاف کے, قسط کے معنی آتے ہیں عدل و انصاف کے. عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کا وزن کرے گا تو اعمال کا وزن اس طریقے سے ہوگا کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ جو انسان کی ادنا سی نیکی رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی وہ وہاں سامنے رکھی جائے گی. ایک روایت ہے مستدرک کے حاکم کی جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت اس کو کیا, وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو میزان وزل اعمال کے لیے رکھی جائے گی اتنی بڑی اور وسیع ہوگی کہ اس میں آسمان و زمین کو تولنا چاہیں تو وہ بھی اس میں سما جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, مستدرک کے حاکم کی روایت ہے, فرمایا کہ اتنی بڑی میزان ہوگی, اتنی وسیع میزان ہوگی نامہ اعمال تولنے کے لیے کہ زمین و آسمان کو تولنا چاہو وہ بھی تل جائے گا اس کے اندر. اب اندازہ کرو کیا ہوگی کیفیت. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو حافظ ابو القاسم لاللکائی نے روایت فرمایا, وہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا, میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا, ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائے گا. ہر انسان آئے گا, جتنے جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنے انسان آئیں گے ہر آدمی میزان کے سامنے جائے گا. اب اس کی نیکیاں کا پلہ بھاری ہو گیا تو فرشتہ منادی کرے گا, اعلان میزان کے سامنے آئے گا, اس کے نام اعمال تولے جائیں گے, باتیں تولی جائیں گی, گفتگو تولی جائے گی, اعمال تولے جائیں گے. نیکیوں کا پلہ جھک گیا تو ایک فرشتہ آواز دے گا جس کو تمام اہل محشر سنیں گے, تمام اہل محشر سنیں گے کہ فلانا شخص کامیاب ہو گیا, جنت میں چلا گیا, گویا کہ کیا ہو گیا, کامیاب ہو گیا. اب کبھی اس کو محرومی نہیں ہوگی, جس کو فرمایا کہ اولئک هم المفلحون, یہ ہے وہ قرآن کریم میں جو فرمایا اولئک هم الفائزون, یہی وہ کامیاب لوگ ہیں. اصل کامیابی کا فیصلہ کب ہوگا, جب انسان جنت میں جانے کا پروانہ ملے گا. دیکھیے دنیا میں ہم لوگ کوئی ہم سے آگے کوئی ہم کسی سے پیچھے چلتا ہی نہیں چلتا, ایک جیت گیا ایک ہار گیا, ایک جیت گیا ایک ہار گیا, ایک آگے بڑھ گیا ایک پیچھے رہ گیا, ایک کو اللہ نے دنیا زیادہ دی, ایک کو تعلیم زیادہ دے دی, ایک کو صحت زیادہ دے دی, ایک کو حسن جمال زیادہ دے دیا, کسی کو کچھ دے دیا, کسی کو کچھ دے دیا. کوئی نہ 100% دنیا میں محروم ہوتا ہے نہ کوئی 100% دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. دنیا میں کچھ کمی اور کچھ برابری چلتی ہے, کچھ کمی کچھ جاتی, کچھ کمی کچھ جاتی, ہر انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہے. کسی کو کچھ زیادہ ہے, کسی کے پاس کوئی چیز کم ہے, کوئی چیز زیادہ ہے, کسی کے پاس کوئی چیز کم ہے, کوئی چیز زیادہ ہے. دنیا میں کوئی ناکام نہیں, 100% ناکام نہیں, دنیا میں کوئی 100% کامیابی نہیں. جو کامیابیاں ہیں وہ عارضی ہیں, دائمی نہیں ہیں. اصل دائمی کا فیصلہ یہاں ہوگا, یہ ہے وہ مقام جب ساری دنیا کی محنت کا فیصلہ اب ہوگا کہ ہاں کامیاب کون ہوا, ناکام کون ہوا, جس کو قرآن کریم نے مختلف الفاظوں سے تعبیر فرمایا. اللہ رب العزت نے کہیں فرمایا کہ اولئک هم المفلحون, یہ ہیں کامیاب لوگ جو جنت میں چلے گئے, اولئک هم الفائزون, یہ ہیں کامیاب لوگ جو جنت میں چلے گئے, یہ ہے وہ فرشتہ منادی کرے گا, تمام اہل محشر سنیں گے اس کا فیصلہ کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا, اب کبھی اس کو محرومی نہیں ہوگی. اور اگر نیکیوں کا پلہ ہلکا رہا تو یہ فرشتہ منادی کرے گا کہ فلاں شخص شقی اور محروم ہو گیا, اب کبھی بامراد نہیں ہوگا, یہ دوزخ میں چلا گیا, بس ہم ناکام ہو گیا, یہ ہو گئی اس کے اوپر ناکامی کے ٹھپا لگ گیا. حافظ ابو القاسم لاللکائی نے جو اپنی روایت بیان فرمائی، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بیان فرمائی کہ یہ فرشتہ جو میزان پر مقرر ہوگا یہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. یہ کون ہوں گے جو اعلان کر رہے ہوں گے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہ اعلان کریں گے اللہ کے حکم سے. اللہ اکبر، دیکھو کیا وقت ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں کامیاب فرمائے. ہمیشہ اس دعا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اور ہم سب کو جب بھی حدیث شریف میں یہ دعا بھی سکھلائی کہ جب بھی دعا مانگو پہلے آخرت کی دعا مانگو، اس لیے آخرت اصل ہے. آخرت کیا ہے؟ اصل ہے. یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی دعائیں نہ مانگو، دنیا کی بھی مانگو، لیکن پہل کرو آخرت کی دعا سے. اپنے عذاب قبر سے دعا مانگو، اپنی آخرت کے اچھے انجام کے لیے دعا مانگو، اللہ کے غضب اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی دعائیں مانگو، دنیا کی بھی دعائیں مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھلائی، اللہ تعالیٰ نے یہی دعا سکھلائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما، اے اللہ ہم کو آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دیجئے. پہل آخرت کی دعاؤں سے کرنی چاہیے. حدیث شریف میں جو ترتیب سکھلائی ہے وہ یہ سکھلائی کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو دعا کرو، درود شریف پڑھو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد شروع آخرت کی دعاؤں سے کرو، پھر دنیا کی دعائیں بھی مانگو پہلے. تو حضرت ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، وہ فرماتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا قیامت کے روز بھی آپ اپنے اہل و اولاد کو یاد رکھیں گے؟ کس نے مشکل سوال کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ قیامت کے روز بھی اپنے اہل اور اولاد کو یاد رکھیں گے؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں تین مقام تو ایسے ہوں گے ان میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا. اللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد نہیں فرمائیں گے. ایک وہ وقت جب میزان عدل کے سامنے وزن اعمال کے لیے حاضر ہوں گے، جب ہم سب انسان جائے گا میزان عدل کے سامنے جب جائیں گے فرمایا کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک یہ نتیجہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا پلہ نیکیوں کا بھاری ہوا یا ہلکا رہا، کسی کو کسی کی یاد نہ آئے گی. ماں اپنے بیٹے کو نہیں پکارے یاد کرے گی، بیٹا اپنے ماں باپ کو نہیں یاد کرے گا، باپ نہیں یاد کرے گا، بھائی بہن ایک دوسرے کو نہیں یاد کریں گے. دوسرا مقام وہ ہے، یہ ایک مقام ہے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. دوسرا مقام فرمایا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، نامہ اعمال حدیث شریف میں آتے ہیں اڑیں گے، جب تک یہ متعین نہ ہو جائے کہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آیا جو نجات کی علامت ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پشت کی طرف آیا جو عذاب کی علامت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نامہ اعمال اڑیں گے، اڑ کر انسان کے دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی نجات ہو گئی، یا بائیں ہاتھ میں آئیں گے یا پیچھے آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی عذاب میں مبتلا ہو گیا. اور فرمایا کہ تیسرا مقام پل صراط سے گزرنے کا وقت ہے، جب تک پار نہ ہو جائیں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا. پل صراط ہوگا نا، بس جب گزریں گے تو وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. تو فرمایا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے اولاد کو اور گھر والوں کو یاد فرمائیں گے، فرمایا ان تین موقع پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اور وہ وقت ہر ایک کے اوپر آنے والا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت میزان عدل کے سامنے انسانوں کو لے جایا جا رہا ہوگا، اس وقت ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اللہ کی رحمت کی دیکھو باتیں ہیں. اس وقت ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جب میزان عدل میں اس کو تولا جا رہا ہوگا اس کے اعمال کو اور اقوال کو، تو اس کی ایک نیکی کی کمی باقی ہوگی. یعنی تھوڑا سا نیکیوں کا پلڑا جھکاوا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا تھوڑا سا اوپر ہوگا. اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ایک نیکی اگر تمہاری پڑ جائے تو تمہیں پروانہ مل جائے گا نجات کا. وہ کہے گا کہ ایک نیکی تو کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، یہ تو ایک نیکی تمہیں مل جائے گی. میں اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں، میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں، وہ دنیا میں مجھے سب کچھ دیتے تھے، یہاں پر بھی دے دیں گے. سیدھا بھاگا بھاگا آئے گا اپنی ماں کے پاس، کہے گا کہ ماں مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے. ماں کہے گی کہ بیٹا یہ دنیا کے معاملات تھے کہ اپنے اوپر میں تیرے اوپر جان نچھاور کرتی تھی، یہاں تو مجھے خود اپنی پڑی ہوئی ہے، میرا مسئلہ یہاں، میں کو یہاں کوئی میں سخاوت نہیں کر سکتی. باپ کے پاس جائے گا، باپ سے بھی یہ ٹکا سا جواب ملے گا کہ بیٹا یہاں تو خود اپنے مسئلے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں کون پوچھے گا. بھائی کے پاس، بہن کے پاس، دوست کے پاس، رشتے دار کے پاس، اس محبت والے کے پاس، اس محبت والے کے پاس، کوئی اس کو جو ہے کوئی اس کو گھاس نہیں ڈالے گا. اب تو اس کے پیروں کی تلے تلے زمین نکل جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا، ایک نیکی مجھے نہیں مل رہی. یہاں پہ آتا ہے روایات کے اندر کہ ایک آدمی ہوگا وہ اس سے پوچھے گا کہ بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے جو تم بھاگے بھاگے پھر رہے ہو. وہ کہے گا کہ میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، ایک نیکی مل جائے تو مجھے پروانہ مل جائے نجات کا. وہ کہے گا کہ دیکھو میرے پاس نیکی ہی ایک ہے اور کوئی نیکی ہی میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، تو میں اس ایک نیکی سے تو میرا بیڑا پار ہو نہیں سکتا، لہذا میں وہ نیکی تمہیں دیتا ہوں، چل میری وجہ سے تمہارا بیڑا پار ہو جائے. اب وہ ایک نیکی اللہ کی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا یہ انسان، اور جا کر کہے گا کہ یا اللہ یہ ایک نیکی مل گئی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن اتنا سخی کون ہے جس نے تمہارے اوپر سخاوت کی، آج کے دن اتنا سخی کون ہے؟ معلوم تو اللہ کو ہر چیز ہے. وہ کہے گا کہ یا اللہ اس طریقے سے ایک آدمی تھا، اس نے ایک کے پاس کہتا تھا ایک ہی نیکی ہے، میری تو کسی کام آئے گی نہیں، تو اس نے مجھے دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کو بلا کے لاؤ. اس کو بلا کے لایا جائے گا، وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس تھا کچھ نہیں، میرے پاس ایک ہی نیکی تھی، وہ نیکی میں نے اس کو دے دی کیونکہ میرا تو اس سے کوئی بیڑا پار ہونا تھا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو کہ جس کو ایک نیکی ملی تھی، وہ کہیں گے کہ دیکھو تمہیں تو ایک نیکی مل گئی، تمہیں تو پروانہ مل گیا آزادی کا، لیکن یہ انسان جس نے ایک نیکی سے تمہارے اوپر سخاوت کی ہے، اس نے ہماری مخلوق پر رحم کیا، ہم اس پر رحم کرتے ہیں. ایک نیکی پر اس نے ہماری مخلوق پر رحم کھایا، اس نے ایک انسان پر رحم کیا، جو ہماری مخلوق پر جو رحم کھاتا ہے ہم اس پر رحم کھاتے ہیں، ہم اس کی مغفرت کرتے ہیں، اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو بعض اوقات یہ ایک نیکی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے حضرات یہی فرماتے ہیں کہ ایک نیکی جس کو ہم بہت چھوٹی سمجھتے ہیں، بعض اوقات وہ ایک نیکی انسان کا بیڑا پار کر دیتی. اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث وزن اعمال کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرشتوں کے لکھے ہوئے اعمال نامے تولے جائیں گے. اعمال نامے تو فرشتوں نے لکھے ہیں نا ہمارے، ہم تو نہیں لکھ رہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، ان کو تولا جائے گا. اور یہ بھی بعض حضرات نے مختلف تعویلات کی ہیں، بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العزت انسان کے اعمال کو اور انسان کی باتوں کو ایک ظاہری شکل و صورت دے دیں گے، جس طرح ظاہری شکل و صورت کی چیزوں کو تولا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی تولیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور بیان کیا کہ یا رسول اللہ میرے دو غلام ہیں جو مجھے جھوٹا کہتے ہیں اور معاملات میں خیانت کرتے ہیں، میرے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ان کو زبان سے بھی برا بلا کہتا ہوں اور ہاتھ سے بھی مارتا ہوں، تو میرا ان غلاموں کا انصاف کس طرح ہوگا؟ یعنی میں ان کو مارتا ہوں وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، تو دونوں کے درمیان انصاف کیسے ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، انہوں نے جو نافرمانی اور سرکشی کی اس کو الگ تولا جائے گا، تم نے جو گالم گلوچ کی اور ان کو مارا اس کو الگ تولا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ دونوں کا وزن کتنا ہے. اگر تمہارا برائیوں کا وزن زیادہ تھا، اس کا مطلب یہ کہ تم نے ان کے اوپر ظلم کیا، اور اگر تمہارے غلاموں نے تمہارے اوپر زیادتی کی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ظلم زیادہ تھا. اسی کے فرمایا کہ اسی کے حساب سے جنت کا فیصلہ ہوگا، اسی کے مطابق انسان کے اعمال کا فیصلہ ہوگا. تو وہ آدمی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ آدمی ایک طرف کو بیٹھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ نے اور کہنے لگا کہ اب تم میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ میں اپنے غلاموں کو آزاد کر دوں، اب یہی میرے پاس چارہ کار ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، خوب غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان غیبتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے گناہ کر لیا تو ہمارے لیے غیبت کرنا جائز ہو گیا. ہم جو غیبتیں کر رہے ہیں ہمیں اپنی غیبت کا گناہ ملے گا، اس نے جو جرم کیا اس کو اس کے گناہ کا جرم ملے گا، کی سزا ملے گی. ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے اس کی برائی کی، حضرت حجاج بن یوسف کی ہمارے اقابرین دیوبند میں سے کسی کے سامنے کسی نے اس کی برائی کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ حجاج بن یوسف اتنا بڑا قاتل ضرور تھا، اس کو اپنے گناہ اپنے کیے کی جو سزا ملے گی وہ اس کو ملے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے جو اس کی غیبتیں کی تم کو اس کی غیبت کا گناہ نہیں ملے گا، تم کو اس کی غیبت کا گناہ ملے گا، اس کو اپنے عمل کا گناہ ملے گا، یہ مطلب ہے کہ نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہر انسان جو گناہ کر رہا ہے اچھائیاں کر رہا ہے ہر چیز کو الگ الگ تولا جائے گا، اسی لیے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کے وزن کو تولا جائے گا، تو اعمال میں وزن پیدا ہوگا کیسے؟ بعض اوقات حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عمل انسان کا ایک اتنا بھاری ہوگا کہ 100,000 عمل اس کے مقابلے میں ہلکے پڑ جائیں گے، اور ایک عمل اتنا بھاری ہوگا کہ نام اعمال کو جھکا دے گا، ایک عمل انسان کا اتنا بھاری ہوگا نام اعمال کو جھکا دے گا، وہ اعمال میں وزن پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ بڑی بنیادی بات، ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ نام اعمال میں وزن پیدا ہو، انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اتنے قبول کیے جائیں کہ ایک ایک عمل ہمارا اتنا وزنی ہو کہ وہ نام اعمال کو جھکا دے کہ ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے. یاد رکھیے نام اعمال دو شرطوں کے ساتھ، اعمال میں وزن دو شرطوں کے ساتھ پورا ہوتا ہے. اعمال میں وزن کتنی شرطوں سے پورا ہوتا ہے؟ دو. ایک شرط یہ ہے کہ کام اللہ کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، جو کام ہو اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا کام یہ ہے کہ کام کا طریقہ سنت کے مطابق ہو. کام کا طریقہ کیا ہو؟ سنت کے مطابق. یہ دو کام اگر کر لیے جائیں ہر کام سے پہلے تو ہر عمل اللہ تعالی کی بارگاہ میں وزنی عمل بن جائے گا، اور اگر یہ کام نہ ہو یا کوئی ایک کام ان میں سے نہ ہو تو ہمارا عمل ہوگا تو لیکن وزنی نہیں ہوگا. وزن پیدا ہوتا ہے ان دو چیزوں کے ساتھ، کہ کام ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور طریقہ سنت کے مطابق ہو. آپ دیکھیے محنت جو ہے مسلمان بھی کرتا ہے، محنت غیر مسلم بھی کرتا ہے. آپ کافروں کی جو بدھ ہوتے ہیں نا، یہ بدھ مت کے لوگ جو ہوتے ہیں جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں یہ بڑی مشکل زندگی گزارتے ہیں، گنجے رہیں گے، ایک خاص گیرو رنگ کے کپڑے بغیر سلے ہوئے پہنتے ہیں، جیسے ہم لوگ احرام کی چادریں پہنتے ہیں نا بغیر سلی ہوئی، اس طرح ان کی زندگی بھر کا ایک لباس سا ہوتا. شادیاں یہ نہیں کرتے، کاروبار یہ نہیں کرتے، ملازمت یہ نہیں کرتے، تفریحات یہ نہیں کرتے، زندگی کے کوئی اور کام دھندے یہ نہیں کرتے، بس اسی طرح رہتے ہیں خالی. کتنی مشکل زندگی ہے. جمنا اور گنگا کے کنارے لکھا ہے کتابوں میں کہ وہاں لوگ کھڑے ہوئے طرح طرح کی ریاضتیں کرتے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے، ایک ایک دن 24 گھنٹے ہاتھ اٹھائے کھڑا، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ریاضت کر رہے ہیں خدا کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بت کو خوش کرنے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، لیکن بے کار، بے وزن، بے عمل، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی بارگاہ میں. ہبا منصورا، اڑتے ہوئے گھاس پھوس ہیں وہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے عمل کوئی نہ ہو، انسان کے دکھاوے کے لیے نہ ہو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ریاکاری جو ہے نا، ریاکاری دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، یہ نماز روزوں میں تو بہت کم کوئی کرتا ہوگا. کون کرتا ہوگا نماز میں کہ آدمی مسجد اس لیے آئے کہ دوسرے لوگ خوش ہو جائیں گے؟ کون آئے گا؟ کس کے پاس اتنا وقت پڑا ہے دوسرے کو خوش کرے گا؟ نماز میں آیا چلا گیا، اس میں ریاکاری ہوتی ہے کم، روزوں میں ریاکاری ہوتی ہے کم. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ریاکاری سب سے زیادہ ہوتی ہے معاشرت اور معاملات کے اندر. ریاکاری سب سے زیادہ کس جگہ ہوتی ہے؟ معاشرت اور معاملات کے اندر ریاکاری سب سے زیادہ ہوتی ہے. معاشرت کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کسی کی عیادت کرنے کو گئے، کوئی بیمار تھا، عیادت کرنے چلے گئے. فرماتے ہیں یہاں ریاکاری بہت ہوتی ہے. رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہیں، رشتہ داروں سے ملنا اللہ کے لیے ہے، آدمی نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق رکھے ہیں اس لیے ان سے ملنے جا رہے ہیں. لیکن نیت یہ آ گئی کہ دیکھو اب نیت یہاں دکھاوے کی بہت ہوتی ہے، سب سے زیادہ دکھاوے کی نیت یہاں ہوتی ہے. ایک آدمی کسی کے یہاں شادی میں گیا، یا کسی نے اس کی دعوت کی اس کے یہاں گیا، تقریب میں گیا، ایک اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا حق میرے اوپر واجب الادا کیا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں. تو جانا بھی ثواب، وہاں بیٹھنا بھی ثواب، آنا بھی ثواب. لیکن ایک نیت یہ ہے کہ میں اگر نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا یا برا لگے گا، دوسرا خاندان کے لوگ جا رہے ہیں میں نہ جاؤں برا لگتا ہے. فلانا آدمی بیمار ہو گیا، فلانا آدمی بیمار ہو گیا، اب لوگ عیادت کرنے جا رہے ہیں، ایک اس نیت سے جانا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اگر نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو بیماری میں بھی پوچھنے نہیں آیا، اب جا رہے ہیں اس لیے کہ لوگ برا بھلا نہ کہیں، وہ مریض کیا سوچے گا، جب ہم بیمار ہوئے تو وہ ہم سب ہمیں پوچھنا آتا ہے. اب یہ نیت آ گئی، گڑ مڑ ہو گئی نیت اس کی. یہ نیت جو ہے اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک عبادت، اتنی عظیم الشان عبادت کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی جب کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے تو جتنی دیر وہ عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے، اور جتنی دیر وہ عیادت کرتا ہے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اتنا ثواب ہے. لیکن یہ ثواب اس چکر بازی کے اندر نکل گیا، ختم ہو گیا، نیت خراب ہو گئی. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ریاکاری سب سے زیادہ معاشرت اور معاملات کے میں ہوتی ہے، لین دین کے معاملات میں ہوتی ہے، رہن سہن کے معاملات میں ہوتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی میں ہوتی ہے، دوست احباب کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اس میں ہوتی ہے، یہاں ریاکاری ہوتی ہے. تو عمل خالص اللہ کے لیے ہو، انسان ہر مرحلے پر اپنے آپ کو ٹٹولتا رہے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، انسانوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ نام اعمال میں وزن دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک یہ کہ عمل خالص کس کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے عمل نہ ہو، انسانوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، دل کو بار بار صاف کرے کہ یا اللہ یہ میں کام کر رہا ہوں صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، نہ دنیاوی تعریفات کے لیے کر رہا ہوں. اور دوسری چیز ہے کہ عمل سنت کے مطابق. سنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ جائز طریقہ کیا ہے، ناجائز طریقہ کیا ہے، نہیں خود معلوم دوسرے سے پوچھ لے کہ میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے. جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ عمل سنت کے مطابق ہو اور طریقہ اور نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر کام کو، چاہے وہ دنیا کا کام کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا کام بنا دیتے ہیں، وہ دین کا کام بن جاتا. آدمی ملازمت کرے گا وہ بھی دین کا کام بنے گا، آدمی عبادت کرے گا وہ بھی دین کا کام بنے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دی، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب یعنی توریت دی، وَضِيَاءً وَذِكْرًا، یہ توریت جو ہے یہ روشنی ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت ہے متقی کے لیے. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتے ہیں، وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ لوگ قیامت سے کا خطرے قیامت سے ڈرتے ہیں، وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ لوگ قیامت کا ڈر رکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ حاضر ذکر مبارکن، یہ ایک نصیحت ہے، ایک نصیحت ہے، مبارکن جو بابرکت ہے، انزل اللہ، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ ایک نصیحت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اف انتم لہو منکرون، کیا تم لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہو، اس کو مانتے نہیں؟ فرمایا کہ نہیں، یہ کافر لوگوں کی شان ہے جو قرآن کو نہیں مانتے. قرآن کو ماننا یہ مسلمان، قرآن کو نہ ماننا یہ مسلمان کی شان نہیں. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخری دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجتا ولا دينا الا قضيتا ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك من رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب پر اپنا خاص کرم نازل فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما, جو برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما. ایک صاحب کا فون آیا, عبد الواجد صاحب, ان کے دماغ کی رگ پھٹ گئی ہے, ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ عبد الواجد صاحب کو مکمل شفا اور تندرستی اور عافیت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.